الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اپنے خصوصی سلسلے قرآن اور اہل بیت میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعات المبارک کے دن جو شخص میری ذات پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ کریم اس آدمی کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، ان میں سے 70 حاجتیں آخرت کی ہوں گی اور 30 حاجتیں دنیا کی اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرماتا ہے۔ جمعۃ المبارک کی برکات سے مالا مال ہونے کے لیے یہ وظیفہ 100 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے۔ اللہ کریم میری آپ کی سب کی دنیا کی بھی حاجتیں پوری فرمائے، آخرت کی حاجتیں بھی ہمیں پوری فرمائے اور ہمیں قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ 10 محرم الحرام شریف عاشورہ کا دن، یہ وہ مبارک دن جب بھی آتا ہے تو ہمیں بطور خاص آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، آپ کے اہل بیت اطہار، آپ کا ذکر سننے کو بھی ملتا ہے اور ان کا ذکر خیر کرنے کو بھی دل چاہتا ہے۔ انہوں نے کس طرح اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، کس طرح اپنے گھر والوں کی قربانیاں دی ہیں، کس طرح اپنے مالی طور پر بھی قربانیاں دی ہیں، واقعی یہ شان اہل بیت کی ہی ہے اور یہ مقام اور مرتبہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں اہل بیت اطہار سے متعلق، نبی پاک علیہ السلام کے قرابت داروں سے متعلق ہمیں کیا نصیحت فرمائی گئی ہے اور کیا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے، ہم قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کیا ارشاد فرماتا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ارشاد فرمایا کہ اے محبوبہ فرما دو کہ میں تم سے اس بات پر یعنی تبلیغ پر کوئی میں اجرت نہیں مانگتا، سوال نہیں کرتا، مگر میری قرابت داروں کی مودت اور محبت۔ یہ آیت مبارکہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے یہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے قرابت داروں کی محبت کا سوال کرتا ہوں تم سے، میں اس بات پر کہ میری وجہ سے تم بھٹکے ہوئے راستوں کو چھوڑ کر دین کے راستوں پر آئے، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، اور میں تم سے قرابت داروں کی محبت کا سوال وہ تم سے کرتا ہوں۔ یہ آیت مبارکہ کب نازل ہوئی؟ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ مدینہ پاک میں رونق افروز تھے تو انصار میں سے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے مال و متاع جمع کیا ہوا تھا، کچھ ایسے تحائف اور مال کو جمع کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات بابرکت وہ ذات ہے، ہم تو بھٹکے ہوئے تھے، ہمیں عزت کے راستوں پر، ہمیں ہدایت کے راستوں پر چلا دیا آپ کی تبلیغ نے، ہم تاریکیوں میں تھے، ہمیں نور اور روشنی کے راستوں پر آپ نے چلا دیا ہے، ہم اس گمراہی کے عمیق گھڑے میں تھے گویا کہ، اور آپ نے ہمیں رشد و ہدایت والے راستوں پر گامزن کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے ان احسانات کے بارے میں کہ آپ کے اتنے احسانات ہم پر ہیں، ہم کچھ عطیہ آپ کو دینا چاہتے ہیں یا آپ کی خدمت میں یہ نظر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں جو انہوں نے کہا تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ نازل ہو جاتی ہے۔ قل لا اسالکم علیہ اجرا, میں اس پر تم سے کوئی بدل نہیں مانگتا, کوئی اجرت نہیں مانگتا. یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی ہے, رسالت اور نبوت کا پیغام ان تک پہنچایا ہے اور ان کو ایمان کے راستے پر چلا دیا ہے, فرمایا میں اس پر تم سے کوئی سوال نہیں کرتا مگر ایک, الا المودت فی القربا, میں اپنے قرابت داروں کی مودت کا تم سے سوال کرتا ہوں, میں اپنے قرابت داروں کی محبت کا تم سے سوال کرتا ہوں. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یہ ارشاد فرمایا, اور ایک اور بھی روایت ہے جس روایت کے تحت وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اموالنا وما فی ایدینا, یا رسول اللہ ہمارے مال جو کچھ ہمارے ہاتھوں میں, للہ و رسولہ, سب اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی یہ ارشاد فرما دیا. دوسری روایت اور واقعہ یوں نقل کیا گیا کہ وہ آئے اور انہوں نے خود آ کر اس چیز کو بیان کیا, اور اس کا پس منظر بھی کچھ ایسا تھا کہ انصار میں سے کسی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس قریش کے لوگوں سے یہ کہا کہ مکے سے آئے اور مدینے میں ہم نے نصرت کی, ہم نے مدد کی, ہم نے یہاں گھر بار اور دیگر اس چیزوں کے ساتھ ہیلپ کی, جس کی وجہ سے قریش کے بڑے دل دکھ گئے, مہاجرین کے دل دکھ گئے, اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دی, آپ انصار میں آئے اور آپ نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ پھر آپ نے فرمایا میری وجہ سے تم عزت والے نہ تھے, اللہ نے تمہیں عزتیں عطا فرمائی, یہ مقام اور مرتبہ تھا, فرمایا میری وجہ سے اور اس تبلیغ کی وجہ سے, ہمارے یہاں آنے کی وجہ سے اللہ نے تمہیں تاریکیوں کے راستوں سے ہٹا کر تمہیں نور کے راستوں پر چلا دیا, اور اب تم نے یہ کہا. تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں معذرت لاتے ہوئے کہتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اموالنا وما فی ایدینا للہ و رسولہ, جو ہمارا مال جو ہمارے ہاتھوں میں, سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اور آپ نے یہ کہتے ہوئے یہ سارا ان کا مال و متاع اور ان کے تحائف کو واپس کیا کہ میں اس چیز پر تم سے کوئی اجرت نہیں لیتا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر تحفے تحائف لیتے تھے. آپ کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ صدقہ آپ قبول نہیں فرماتے تھے, صدقہ آپ بھی نہیں لیتے تھے, اپنی اولاد کے لیے بھی صدقے کو ناجائز اور حرام قرار دیا. اس لیے سادات کرام کو, اہل بیت اطہار اس وقت یا آج کے دور میں بھی سادات کرام کو کوئی یہ صدقات واجبہ نہیں دیا جاتا, ان کو زکات نہیں دی جاتی ہے, بلکہ پاک صاف مال کے ذریعے اگر کوئی ایسے تو ان کی ہیلپ کی جاتی ہے, ان کی بارگاہ میں پاک صاف مال پیش کیا جاتا ہے, تحفت انہیں دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحائف قبول فرماتے تھے, مگر جب یہ معاملہ ہوا کہ اس کے بدل میں تحفہ لینا ہے, اس کے بدل میں یہ نذرانہ لینا ہے, تو آپ نے پھر قبول نہ فرمایا, فرمایا نہیں اس پر میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا اور نہ میں تم سے یہ چیز لیتا, مگر الا المودت فی القربا, مگر میرے قرابت داروں کی محبت. اور یہ قرابت داروں کی محبت, یہاں کون سے قرابت دار؟ اہل بیت ازواج مطہرات بھی ہیں, آپ کے بچے بھی ہیں, آپ کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بچے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سارے اس سے مراد. آپ نے خود اپنی انہی اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, طبرانی شریف کی حدیث ہے, لا یومن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ وتکون عطرتی احب الیہ من عطرتہ وَأَهْلِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا, کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی جان سے زیادہ عزیز اور محبوب میں اس کے نزدیک نہ ہو جاؤں, میری اولاد اس کی اپنی اولاد سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے, محبوب نہ ہو جائے, میری اہل بیت اس کے اپنے گھر والوں سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جائے, اس وقت تک وہ ایمان والا کامل ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور آج کے دن بطور خاص سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہیدان کربلا کو یاد کیا جاتا ہے، ان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، ان کے لیے سال ثواب کیے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان شہزادوں سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ ان کو اپنی گود میں بٹھا کے کہتے تھے، رب العالمین اللہ کی بارگاہ میں یہ کہتے تھے، انی احبو میں اس سے محبت کرتا ہوں، فاحبا اے اللہ تو بھی اسے اپنا محبوب بنا لے. آپ فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی ان نواسوں کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے آپ جاتے اور صحابی نے دیکھا اور کہا کہ اے بچے تمہاری سواری کتنی اعلیٰ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الراکب، اس سوار کو نہیں دیکھتے یہ کتنا اچھا ہے، یہ کتنا اعلیٰ ہے. یہی وہ ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان دونوں کو ہاتھ پکڑا ہوا حسن اور حسین کا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا من حبنی وحب ہذین، جو مجھ سے محبت کرتا ہے ان دونوں سے محبت کرتا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا وامہما، ان کی والدہ محترمہ سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے، وآباہما اور ان کے والد شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے. کان معیت فی درجتی یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر، یہ ان کی محبتیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس قدر ان کی فضیلتوں اور ان کی محبتوں کو بیان فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، فرمایا کہ اگر کوئی شخص لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام، اگر کوئی شخص بیت اللہ میں ایک گوشے اور ایک مقام ابراہیم کے درمیان چلا جائے اور وہاں چلا جائے، فصلا وصاما ثم مات وهو مبغض لاهل البيت، اور وہ وہاں جا کر روزہ بھی حالت میں ہو، نماز پڑھ رہا ہو، اور اسی حال میں مر جائے کہ اہل بیت کا بغض و ماذا اللہ اس کے دل میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل النار، وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا. تو ہمیں ان کی محبتوں کا درس دیا گیا ہے، دل میں بغض نہ ہو، محبتیں ہوں، اہل بیت کی محبتیں ہوں. یہ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی پائی اور ان سے ایسی تربیت پائی ہے کہ قیامت تک کی ایسی مثالیں وہ چھوڑ کر گئے ہیں کہ نانا کے دین کے لیے کس کس طرح کی قربانیاں اگر دینی پڑ جائیں تو اس سے گریز نہ کیا جائے، وہ قربانیوں کو دیا جائے. حالانکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ بچپن میں چھوٹے سے تھے جب، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بٹھایا ہوا تھا اور آپ کے ایک شہزادے بھی ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تھے. تو فرشتہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہاں یکجا جمع نہیں فرمائے گا، ایک کو آپ منتخب فرما لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ جس کو بھی منتخب کریں گے وہ آپ کے پاس رہے گا، دوسرے کی روح کو قبض کر لیا جائے گا. آپ نے حسین پر گویا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیا. اللہ اکبر، اتنی محبت، اپنے بیٹے کو آپ نے حسین پر قربان کر دیا. ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو قبض کر لیا گیا، انتقال ہو گیا اس کے بعد. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ آپ اتنا پیار اور محبت فرما رہے تھے، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ اپنی زبان مبارکہ ان کے منہ میں دیا کرتے تھے اور وہ چوستے تھے، اور کہا کہ ایسے چوستے تھے جیسے کھجور کو چبایا جاتا ہے، ایسے وہ چوستے تھے. گویا کہ یہ انہیں درس دیا جا رہا تھا کہ آج جتنی پیاس بجھانی ہے وہ پیاس کو بجھا لیا جائے. ایک وہ وقت بھی آئے گا کہ جب پیاس کی حالت میں، اس پیاس کی شدت میں یہ امت کے لوگ امام حسین کو شہید کر دیں گے. اور جی ہاں، ایسی خبریں تو یہ یہ بچپن سے ہی مشہور ہو گئی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رو رہے ہیں. آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رونے کا معاملہ کیا ہے, کیوں رو رہے؟ شہزادہ گود میں ہے, اس سے پیار بھی کر رہے ہیں, رو رہے. ارشاد فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے بتایا ہے کہ آپ کی امت کے لوگ ہی اسے قتل کر دیں گے, شہید کر دیں گے, اور وہ آپ کے پاس لے کر آئے. کیا لے کر آئے؟ مٹی کو لے کر آئے اور کہا یہ مٹی, یہ سرخ مٹی ہے, یہ جب خون میں تبدیل ہو جائے گی تو سمجھیں حسین شہید ہو چکا ہے. یہ خبریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی دی ہے. آپ کو پتا ہے, آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پتا ہے, آپ کے گھر والوں کو پتا ہے, آپ کے بابا جان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا ہے کہ یہ شہید ہوں گے, مگر کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایسے سفر سے احتیاط کرنا, آپ ایسا سفر نہ کرنا, آپ یوں نہ کرنا, یا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کے حضور بھی دعا کر رہا ہو کہ ان کو ایسی اس آزمائش سے محفوظ رکھنا, کسی نے دعا نہیں کیا. سب رب کی رضا ہے اس میں تو پھر ہماری بھی رضا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی تک عطا فرمائی, کہا جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھو حسین شہید کر دیے گئے, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوگی. اور یہاں میں ایک بات آپ سے شیئر کرتا چلوں, آپ نے وہ مٹی کنہیں عطا فرمائی؟ جس وقت شہادت کی خبر دی تھی خلفۂ راشدین موجود تھے, شہادت کی خبر دی تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھیں, شہادت کی خبر دی ازواج مطہرات وہ موجود تھیں, ازواج مطہرات بھی ہیں, لیکن آپ نے وہ مٹی اپنی ازواج مطہرات میں سے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے وہ مٹی دی, کسی اور کو نہیں دی. میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ نبوت کہاں تک دیکھ رہی تھی, کہاں تک آپ کا علم غیب تھا؟ وہ مٹی آپ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی. کیوں دی؟ کہا کہ جب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے, اس 60 ہجری تک ان کے علاوہ کوئی ازواج میں سے زندہ نہیں تھا, کوئی سب پردہ فرما چکے تھے, خلفۂ راشدین بھی, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی, آپ کے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی, ازواج مطہرات بھی. آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہ دی, حالانکہ عمر میں چھوٹی تھیں, یعنی ان کا تو ابھی گویا کہ تھوڑی سی عمر تھی, جوان تھی, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ دیکھ رہی, آپ نے ام سلمہ کو دی. اور جب یہ واقعہ کربلا ہوتا ہے, اللہ اکبر, یہ خاتون دوڑی دوڑی ان کے پاس آئیں اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور آپ کے بال مبارکوں پر مٹی ہے, میں نے ایسی حالت میں دیکھا. اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس مٹی کو نکالا اور دیکھا تو واقعی وہ خون میں تبدیل ہو گئی تھی. یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سال کی تقریباً اس وقت ان کی عمر پہنچ چکی تھی, تو آپ نے ان کو مٹی دی. تو یہ آپ دیکھ رہے تھے, آپ کی نگاہ نبوت تھی. مدشن کے ناظرین, ہم سن رہے تھے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی شہادت تو پہلے سے ہی مشہور یہ معاملہ تھا, شہرت ہو چکی تھی کہ آپ شہید ہوں گے. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے نانا کے دین کے تحفظ کے لیے اپنے گھر بار کی یہ قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی ہے. ہمیں کیا حکم ہے؟ ایک اہل بیت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس انسان کے دل میں جس کے اندر اہل بیت کی محبت ہوگی, اس کے دل میں یزید پلید کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہوگا, یزید کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہوگا. جس کی محبت اہل بیت سے گئے, یزید کی بھی محبت اور اہل بیت کی بھی محبت ایک ساتھ جمع ہو جائے, ایسا نہیں. ہمارے ایمان کا تقاضا یہی ہے, ہم اہل بیت سے محبت رکھیں اور عام محبتوں کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اس کے دشمنوں سے نفرت ہوتی ہے، جو اس کے دشمنوں سے نفرت ہوتی، دونوں سے محبتیں اور جمع ایک دل میں ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیں اہل بیت سے محبت کرنے والے کو کتنا بڑا انعام ملتا ہے. ایک حدیث پاک ہے، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ تفسیر کبیر میں تفصیل سے یہ حدیث لکھتے ہیں، فرماتے ہیں: الا من مات علی حب آل محمد مات الشہیدا، جس کو آل محمد کی محبت پر موت آئے گی وہ شہادت کی موت مرے گا، وہ شہادت کی موت مرے گا. آپ مزید آپ نے ارشاد فرمایا: الا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا مغفور اللہ، جس کو آل محمد کی محبت میں موت آئے گی اس کی مغفرت ہو گئی. ارشاد فرمایا: الا من مات علی حب آل محمد مات تائبا، جس کو آل محمد کی محبت پر موت آئے گی وہ توبہ کر کے مرے گا. ہائے ہائے، توبہ کر کے مرے گا، تائب ہو کر مرے گا. الا من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، وہ مومن اور اس کا کامل ایمان ہوگا جس کو آل محمد کی محبت پر جسے موت آ جائے گی وہ کامل ایمان والا ہوگا. ارشاد فرمایا: الا من مات علی حب آل محمد بشره ملک الموت بالجنہ، کہتے ہیں جس کو آل محمد کی محبت میں موت آئے ملک الموت اسے جنت کی بشارت دیتا. ثم منکر و نکیر، پھر منکر نکیر بھی اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں. آئے سبحان اللہ. فرمایا مزید: من مات علی حب آل محمد یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا، فرمایا لوگو سن لو، جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا اسے ایسی عزت کے ساتھ جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا جس عزت کے ساتھ ایک دلہن کو دلہا کے گھر میں بھیجا جاتا ہے، سجا کر زینت بخش کے اس کو بھیجا جاتا ہے، اسی طریقے سے اس کے ساتھ عزت کا معاملہ ہوگا. الا من مات علی حب آل محمد فتح له فی قبره بابان الی الجنہ، جس کو آل محمد کی محبت پر موت آ گئی اس کی قبر میں دو دروازے جنت کی طرف سے کھول دیے جاتے ہیں، جنتی کھڑکیاں اس کی قبر کے اندر کھل جاتی ہیں. اللہ اکبر. فرمایا: لا من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبره مزار ملائکت الرحمہ، جس کو آل محمد کی محبت میں موت آ گئی اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر کو ملائکہ رحمت یعنی رحمت والے فرشتوں کے لیے زیارت گاہ بنا دیتا ہے، یہ اسے فضیلت عطا فرماتا ہے جسے اس طریقے سے موت آتی ہے. کتنی تفصیل سے ان چیزوں کے اندر بیان کیا گیا محبت. یہ قرآن میں جو فرمایا لن مودت فی القربا، محبت دل کا ملان اور مودت اس سے آگے کا ایک درجہ ہے، اپنے قلب و ہر اعتبار سے بہہ جانا ان کی محبت کے اندر، صرف مائل نہیں بہہ نکلنا ان کی محبت میں. ان کے بچوں سے محبت، ان کے ماں باپ سے محبت، نبی پاک علیہ السلام کے پورے گھرانے سے محبت، آپ کے ازواج سے محبت، آپ کے اصحاب سے محبت، کیونکہ یہ اہل بیت ایسے تھے ان کا آپس میں بھی رشتہ بڑا پیار اور محبت والا تھا. مدنی چین کے ناظرین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر پر تھے تو حضرت عبداللہ بن عمر آتے ہیں اور وہ آئے، انہوں نے اجازت طلب کی تو آپ نے ان کو منع کر دیا، وہ واپسی چلے گئے، نہیں بلکہ وہی کھڑے رہے. اتنے میں امام حسن آتے ہیں اور انہوں نے دیکھا ان کا بیٹا باہر ہے، کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے اجازت مانگی، مجھے اجازت نہیں ملی، انتظار کا کہا گیا. تو وہ گھر کو چلے جاتے ہیں. جب امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی میٹنگ سے فارغ ہوئے تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حسن آئے تھے، میں نے امام حسن کو یہ کہا تو وہ گھر چلے گئے، حالانکہ اس وقت بچپنا تھا، عمر زیادہ نہ تھی. عمر فاروق کہتے ہیں اے عبداللہ تم نے کیوں ان کو واپس بھیجا؟ اللہ اکبر، جاؤ ان کو بلا کے لاؤ اور ان سے پوچھو کوئی کام، کوئی خدمت، کس لیے تشریف لائے تھے. جب وہ تشریف لائے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا باہر کھڑا تھا، میں بھی چلا گیا. کہا نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، آپ جن کے بیٹے ہیں وہ بڑے اعلیٰ ہیں، آپ جن کے نواسے ہیں وہ بڑے اعلیٰ ہیں. ایک موقع پر آپ نے غنیمتوں میں سے مال آیا تو آپ نے ایک ایک ہزار درہم آپ نے حسن اور حسین کو دیے، اور جب آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کی باری ہے آپ نے 500 دیے. کہا مجھے 500 اور ان کو 1000، یہ کیوں؟ میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں. آپ نے فرمایا ہے بیٹے تمہاری ماں، ان کی ماں یہ برابر ہیں؟ کہنے کے برابر نہیں. کہا جی تمہارے بابا اور ان کے بابا، تمہارے نانا اور ان کے نانا. ارے جب تمہارے پاس ان جیسے نانا نہیں ہے، ان کے بابا جیسے بابا نہیں ہے، ان کی والدہ جیسی والدہ نہیں ہے، تو پھر اس میں برابری کیسے؟ یہ اس قدر پیار والے انداز ہیں ان کے ساتھ، محبتوں والے انداز ہیں. اصحاب آپس میں بھی محبتوں والے. قرآن نے بیان فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم، کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں یہ کیا ہے؟ ان کو فرمایا اشداء على الكفار، یہ کافروں پر شدت والے ہیں. رحماء بینهم، آپس میں بڑے پیار والے ہیں، آپس میں بڑی محبتوں والے ہیں، ان کے رشتے پیار والے، محبتوں والے ان کے رشتے ہیں، یہ اصحاب کے. تو اصحاب بھی ہمارے سروں کے تاج، اہل بیت بھی ہمارے سروں کے تاج، اور جو اہل بیت کا دشمن ہے اس سے ہماری بھی دشمنی، اس سے ہماری بھی عداوت. جو اہل بیت کا دشمن، کیونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں امام علی مقام امام حسین کی محبت اور یزید کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. جس کے دل میں جتنی زیادہ محبت امام علی مقام کی ہوگی، اس کے دل میں اتنی زیادہ نفرت یزید سے ہوگی. آج ہیں ایسے بھی باتیں پھیلانے والے کہ یزید کا قصور نہ تھا، یزید کا یہ معاملہ نہ تھا. ارے آج ایسے ہیں جو کہتے ہیں یزید کو رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جائے. کیسے یاد کیا جائے یزید کو؟ یزید کا قصور نہ تھا؟ کیا یزید نے ان کی پوچھ گچھ کی جنہوں نے اتنا بڑا یہ کام کیا؟ تو یہ یزید کے ایمان اور اشارے پر تھا یہ سب معاملہ. اس خاندان نبوت، نبی کریم علیہ السلام کے گھرانے کے ساتھ اس نے کس قدر کے معاملات کیے، اور اس کے باوجود اس کے بارے میں نرم گوشہ رکھنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا طریقہ کار ہے؟ یزید کے سامنے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک، وہ مبارک سر کہ جو جسم سے جدا ہو جاتا ہے، نیزے پر بھی ہے، اللہ اکبر، اور زبان سے قرآن جاری ہو جاتا ہے، وہ سر مبارک. آپ کا سر مبارک جب یزید کے سامنے رکھا گیا تو اس بدبخت نے اپنی چھڑی کو آپ کے ہونٹوں پر لگا کر کہا کہ دیکھ لیا معاملہ. اللہ اکبر. حضور کے صحابی حضرت ابو برزہ بڑے زوف میں آپ کو دیکھا نہ گیا، اور آپ کھڑے ہو جاتے اور یزید سے کہتے ہیں کہ اپنی چھڑی کو ہٹا لے. میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو کتنی بار دیکھا کہ ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے، تم ان ہونٹوں پر چھڑی لگا رہے ہو؟ ارے یہ یزید جس کے کرتوت اتنے برے، یزید کے ہاتھوں پر کیوں امام علی مقام نے بیعت نہیں کی؟ تقاضا تو بیعت کا ہی تھا نا، صرف اور تو کچھ نہ تھا. اگر آپ بیعت کر لیتے لیکن پھر یہ سب معاملات نہ ہوتے، لیکن آپ نے بیعت سے انکار کیا. قیامت تک کی یہ مثال چھوڑی، اگر بیعت کر لیتے اس کی جو شرابی ہے، بیعت کر لیتے اس کی کہ جو اللہ کی حدودوں کو توڑنے والا ہے، بیعت کر لیتے اس کی جو شریعت مطہرہ کے احکامات کی دھجیاں اڑانے والا ہے. ارے رہتی دنیا تک کیا مثال رہتی، کہ حضور کے نواسوں نے ایسا کر لیا, اس کی بیعت کر لی. آپ نے بیعت کے لیے آپ راضی نہ ہوئے, بیعت نہ کی. آپ کے سامنے اپنے بیٹوں کو شہید کیا جا رہا ہے, چھوٹے ننے علی اصغر کو شہید کر دیا گیا, علی اکبر کی جوانی قربان ہو جاتی ہے. آپ اپنے ان سب کو اعزاء اقربا کو دیکھتے ہوئے پیچھے خیموں کے اندر ان پاک دامن عفت والی پارساں ان خواتین کو دیکھتے ہوئے, لیکن ان کو بھی ایسے چھوڑ کر امام زین العابدین تنہا ان کے حوالے کرتے ہوئے آپ بھی اس میدان کے اندر چلے جاتے ہیں کہ لوگوں تم میرے خون کے پیاسے ہو, میرے خون کے پیاسے ہو, تو میں باطل کے آگے اپنا سر نہیں چکاؤں گا, میں باطل کے آگے سر نہیں چکاؤں گا. یہ یزید کے صرف یہی نہیں بلکہ اور کہ یہ سے برے کرتوت اور برے کارنامے کہ جس نے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے گھرانے کے ساتھ اس قدر یہ معاملات کرنے کے بعد بھی مدینہ منورہ پہ چڑھائی کر دی, مسجد نبوی کے اندر اپنے گھوڑوں کو بندوا دیا, 3 دن تک مسجد نبوی سے اذان نہیں آئی, اذان نہیں آئی. ایک صحابی کہتے ہیں میں بالکل مجنون سا بن کر میں حضور کے مزار قبر شریف کے پاس جاتا, میں نے اذان کے وقت دیکھا نبی پاک علیہ السلام کی قبر مبارک سے اذان کی آواز آتی. مدینہ منورہ کی پاک دامن عورتوں کو کس نے اپنے لشکر پر حلال معاذ اللہ کر دی تھی؟ پھر نہ صرف یہ, جس نے مکہ مکرمہ کے تقدس کا خیال بھی نہ رکھا, اور اتنے معاملات وہ بھی کر دیے. خانہ کعبہ پر اسی کے لشکر کی جنگ کی وجہ سے وہ خانہ کعبہ پر آگ لگتی اور وہ گلاب بھی جل جاتا ہے. جو ایسا شخص ہو کیا اس کے لیے نرمی پیدا کریں؟ کیا اس کے لیے نرم گوشہ دل کے اندر رکھیں؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. اس کے لیے نرمی ہے تو اس کا مطلب وہ محبت حسین کے اندر وہ کمزور ہے, وہ محبت ہے ہی نہیں, وہ محبت ہے ہی نہیں. کیسی محبت ہو وہ محبت ہے ہی نہیں, کیونکہ یہ دو محبتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. کچھ یزید کو جنتی قرار دینے والے ایک حدیث کا حوالہ بھی لاتے ہیں. وہ حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بارے میں ارشاد فرمایا, اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم, جو قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر میری امت کی طرف سے جو غزوے میں وہ جائے گا تو ان کو جنتی ہونے کی ان کی مغفرت کی بشارت دی ہے. اور کہتے ہیں یزید چونکہ وہاں لشکر لے کر گیا تھا اس لیے یہ مغفرت یافتا ہے. اللہ اکبر. حالانکہ تاریخ بیان کرتی, تاریخ اٹھا کے دیکھیں اور تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں کہ یزید کا وہاں جانا وہ 49, 50, 52 یا 55 اس ہجری میں تھا, جبکہ سب سے پہلا لشکر جو لے کر جانے والے تھے وہ عبد الرحمن بن خالد تھے, وہ لے کر چلے گئے تھے وہ. اور وہ کب ان کا انتقال؟ وہ 46 ہجری یا 47 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے. تاریخ کی کتابیں یہ بیان کر, اس کا مطلب وہ لشکر پہلے سے جا چکا ہے. اول من جیشن, وہ پہلے اس کے بارے میں بشارت ہے, وہ لے چکے فضیلت. یہ ایک جواب تھا تاریخ کے حوالے سے. اور اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ یہ اس میں گیا تھا یزید بھی اور یہ اس فضیلت کے تحت آتا بھی ہے, لیکن میرے بھائیوں ذرا انصاف سے بتائیے اس بات کو کہ کیا ہم اتنی حدیثیں نہیں سنتے, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, لا الہ الا اللہ کا جنت میں جائے گا تو اب اسے سارے احکامات اس سے ختم ہو جائیں گے کیا؟ صرف لا الہ الا اللہ کہے باقی سب کچھ کرتا رہے؟ ہرگز ایسا نہیں, ہرگز ایسا نہیں. جو رمضان کے روزے رکھے اس کی مغفرت کی بشارت ہے, مسلمان آپس میں ملے مسافہ کریں درود پڑھیں جدا ہوں مغفرت کی بشارت ہے, حج کریں مغفرت کی بشارت ہے, روزہ رکھیں مغفرت کی بشارت ہے. تو اس کا مراد یہ ہے کہ جمیع احکام کے ساتھ ان کو مانیں, ان کی اتباع کریں, ورنہ ہر کوئی ایک عمل لے لے گا, میں نے اعتکاف کر لیا, میں نے روزہ رکھ لیا, میں نے حج کر لی, میں نے زکات دے دی, میں نے یہ عمل کر لیا, میں تو بخشا گیا, اب میں جو کچھ مرضی کروں. ایسا ہرگز نہیں ہے. جو اس انداز سے یزید کو جنتی ہونے کا بناتے وہ بھی اس کوشش کے اندر وہ فیل ہیں, ناکام ہیں. یزید اس اعتبار سے بھی قطعاً اس حدیث کی روشنی میں اس کو یوں جنتی نہیں قرار دیا جا سکتا، ورنہ تو ہر کوئی کہے گا ایک روایت میں عمل کر کے باقی سب احکام چھوڑ دے۔ تو اس لیے، اور پھر یہ بھی علماء نے بیان کیا کہ جب کسی عمل سے مغفرت کی ہوتا ہے تو وہ مغفرت والا معاملہ پچھلے گناہوں کے لیے بن جاتا ہے، یعنی پچھلے گناہ معاف ہو گئے، لیکن اس کے واقعہ کربلا تو اس کے بعد ہوا ہے، اس غزوے کے بعد ہوا تھا، وہ غزوے کے بعد ہوا ہے۔ تو کیا بعد کی اتنی نافرمانیوں والے کام جو ہیں وہ بھی پہلا کوئی عمل اس کو بخشوا لے گا؟ تو یہ بات وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں کوئی بغض ہو گیا اہل بیت کا، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے وہ ہرگز ایسی گفتگو نہیں کر سکتا۔ ہم کہتے ہیں یزید پلید ہے، ناپاک ہے، نار جہنم کا حقدار ہے، ہم ہیں اہل بیت کے چاہنے والے، امام علی مقام، امام حسین کے چاہنے والے، امام حسن کے چاہنے والے، اہل بیت اطہار کے چاہنے والے، اور سارے صحابہ بھی ہمارے سروں کے تاج۔ انشاءاللہ ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت کا ہوگا، دوسرے ہاتھ میں صحابہ کا ہوگا، انشاءاللہ یہ دونوں ہستیاں ہمیں حضور کے قدموں میں پہنچا دیں انشاءاللہ۔ اللہ کریم رب العزت ہمیں پکی سچی محبت عطا فرمائے، عاشورہ کے دن کی ان برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔